اب آپ اس مبارک سلسلے کا ساتواں حلقہ سماعت فرمائیں.
برادران اسلام، سابقہ دروس میں ہم نے سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ باتیں عرض کی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تقریب آپ کی ولادت سے قبل کے واقعات، پھر آپ کی ولادت پاک، پھر آپ کا دور اعزاز، پھر دور شباب، تعمیر کعبہ، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار نبوت اور بعثت سے قبل، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے سب سے پہلی وحی کا اترنا جبکہ آپ غار حرا میں تھے، اور جبریل علیہ السلام آپ پر قرآن کی پہلی پہلی پانچ آیات لے کر نازل، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آنا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر جانا، ورقہ ابن نوفل کی طرف سے بھی تصدیق، پھر سیدہ کا ایمان لانا، اور مردوں میں سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانا. یہ تمام باتیں تقریباً ہم اپنے دروس سابقہ میں پڑھ چکے. اب بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ نے جب اپنے نبی پاک کو حکم دیا کہ آپ اب لوگوں کو ڈرائیں، ڈرائیں کا معنی یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے ڈرائیں، اللہ کی نافرمانی سے ڈرائیں، اللہ کی معصیت سے ڈرائیں، تو اب جب انذار کا حکم ملا اور اللہ کے نبی نے اپنی بعثت کے بعد اللہ کے احکام کے مطابق اس انذار پہ کام شروع فرمایا، آپ نے صفا پہ ندا دی، آپ نے مکہ کے پہاڑوں پہ ندا دی، آپ نے حرم کعبہ میں ندا دی، آپ نے اسواق میں ندا دی، یعنی کوئی ایسا مقام نہیں تھا جہاں اللہ کے نبی نے، اللہ کے پیغمبر نے، سرکار دو عالم نے اللہ کی توحید کی دعوت نہ. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، کفار قریش پہ گراں گزری، تو سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دعوت کو چھوڑ دیں، اور ہمارے دین کی، ہمارے آلیہ کی، ہمارے خداؤں کی، ہمارے عقیدے کی تردید اور مخالفت نہ کریں. اس ضمن میں قریش نے اپنے سرداروں کو اور اپنے رؤسا کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ابی طالب سے بات کی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اول جو تھی وہ عبد المطلب کے پاس تھی، لیکن عبد المطلب جب فوت ہو گئے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت جو ہے ابی طالب نے قبول کی، اور اس وقت ابی طالب جو ہیں وہ بھی مکے کے سردار تھے اور اوسائے مکہ میں تھے. تو ابی جہل نے، جس کا نام عمر ابن ہشام تھا اور کنیت وہ ابو الحکم کہلاتا تھا، لیکن اس کی اناد سے، اس کی تعصب سے، اس کی مخالفت سے، حق کو ٹھکرانے سے، باطل کو اپنانے سے اس کی کنیت جو ہے پھر ابی جہل پڑ گئی. تو وہ سارے وفد کو لے کے ابی طالب کے پاس پہنچا، اور اس نے کہا کہ ابی طالب، آپ چونکہ ہمارے بڑے ہیں اور سردار ہیں، اور قریش مکہ سے آپ کا بہت بڑا تعلق ہے، اور خاندان بنو ہاشم سے آپ کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن آپ کے بھتیجے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنگ کر دیا ہے، ہم بالکل مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتے ہیں، لات و عزیٰ کی مخالفت کرتے ہیں، اور یصف احلامنا اور کان یکفر آباءنا، اور ہمارے باپ دادے کے دین کے طریقے کی تردید کرتے ہیں، ہم صبر نہیں کر سکتے. ہم مجبور ہیں، لہذا آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کریں کہ وہ یہ بات جو ہے چھوڑ۔ ابی طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا اور بتلایا کہ آپ کی قوم کا وفد آیا تھا اور ان کا یہ مطالبہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ میرا کوئی ذاتی کام تو نہیں ہے، مجھے تو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے، میں تو اللہ کے حکم کا پابند ہوں، میں کیسے چھوڑ سکتا۔ اب کفار قریش نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا، انہوں نے ابی طالب سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے سے کہیں کہ وہ ایک نیا نظریہ، چونکہ ان کے لیے تو یہ ایک نئی بات تھی نا، کیونکہ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، وہ تو صدیوں سے اسی کفر میں مبتلا چلے آ رہے تھے کہ بتوں کی عبادت کرنی ہے، بتوں کی پوجا کرنی ہے، بتوں کے آستانوں پہ جانور ذبح کرنے ہیں، ان کے نام پہ چڑھاوے چڑھانے ہیں، ان کے مجاوروں سے جا کے کس سے کہانیاں پوچھنی ہیں۔ ان کا تو یہ ایک بات تھی، ایک دن سے نہیں تھی، آبا و اجداد سے چلی آ رہی تھی۔ اور جب اللہ کے نبی نے ان سب پر توحید کی ضرب ماری تو وہ تلملا اٹھے اور کہنے لگے اجعل الالہۃ الہاً واحداً، یہ کیسے؟ تو اب انہوں نے ایک نیا رنگ اختیار کیا، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی اس نئے نظریے کے پیش نظر یہ خیال مبارک میں ہے کہ مجھے مکے کی سرداری مل جائے، میں مکے کا سردار مان لیا جاؤں، اور بغیر کسی اختلاف کے تو ہم آپ کو سردار ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ سے اور اچھا ہمیں کون مل سکتا ہے کہ آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، اور بنو ہاشم کے چاند ہیں، محمد ابن عبداللہ ہیں، ابن عبد المطلب ہیں، آپ عالی نسب ہیں، تو آپ بالکل سردار بنے، ہم سب بیعت کرنے کے لیے تیار۔ اور اگر انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس شہرت سے فائدہ اٹھانے کے بعد یہ سوچا ہے کہ کسی بڑے گھر میں میری شادی ہو جائے، کیونکہ جب آدمی کسی چیز میں شہرت حاصل کر لیتا ہے تو پھر بڑے بڑے گھر جو ہیں وہ بھی اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اشارہ کر دیں اور مکے کے جس خاندان، جس گھرانے کی، جس لڑکی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھے، ہم دینے کے لیے تیار، نکاح کر لیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ خدا نہ کرے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہے، یعنی آپ پر کوئی جن کا اثر ہو گیا، آپ پر کسی نے کوئی سحر کر دیا ہے، کہ آپ اپنے عقل سے ماورا باتیں کہتے ہیں جو باتیں بالکل حقیقت کے خلاف ہیں، جو باتیں بظاہر ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں، کہ ایسی بات ہے کہ لات عزا منات یہ 360 خدا سب چھوڑ دیے جائیں اور ایک خدا جو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، ہمیں نظر بھی نہیں آتا، وہ سارے کام ایک خدا سر انجام دیتا ہے، خیر بھی وہی کرے شر بھی وہی کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی بات عقل میں آنے والی بات کہ دن بھی پیدا کرے پھر رات بھی پیدا کرے، ایک بندے کو پیدا بھی کرے پھر اس کو مار بھی دے، یہ باتیں ہمیں تو سمجھ نہیں آ سکتی۔ ہاں مارنے والا اور ہے، پیدا کرنے والا اور ہے، بات سمجھ آ سکتی، لیکن ایک آدمی پیدا کرے، خدا ہے، اس نے خود پیدا کیا، بنایا، بنانے کے بعد اس کو مٹا دے، آسمان و زمین کو پیدا کیا، باتیں پھر اس کو بھی ختم کر دے گا، سب توڑ پھوڑ دے گا، یہ باتیں ہماری سمجھ سے ماورا ہیں، شاید کوئی جن کا اثر ہے تو ہم علاج کرانے کے لیے تیار۔ جب یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے تجویز کی اور ابی طالب نے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی تو حضور نے فرمایا کہ چچا دیکھو، اگر مکے کی سرداری کی بات ہو تو سرداری تو اب بھی ہمارے گھرانے میں ہے، پہلے عبد المطلب کے پاس تھی، اب آپ کے پاس، اور اگر مکے کی کسی بڑے خاندان میں شادی کی بات ہے تو خدیجہ سے بڑی عورت کون ہے مکے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے اعتبار نسب کے، بے اعتبار حسب کے، بے اعتبار مال کے، اس سے بڑا کون ہے مکے؟ اور وہ تو 25 سال پہلے سے میرے گھر میں ہے، اور اس نے تو مجھے خود تمنا کر کے شادی کی، اور اس کی ساری دولت میرے ہاتھ۔ اور اگر یہ کہتی ہیں کہ نعوذ باللہ مجھ پر جنات کا یا کوئی بیماری کا اثر ہے، تو جن والے لوگ جو ہیں ان کو دیکھا انہوں نے کبھی کہ وہ جنات اسی طرح پاک رہتے ہیں، صاف رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کی دعوت دیتے ہیں، وہ تو پلید لوگ ہوتے ہیں جن پر جنوں کا اثر ہوتا۔ اور ایک بات انہوں نے کہا کہ ابھی طالب سن لیں، اگر آپ بھی گھبرا گئے ہیں، اگر آپ بھی ڈر گئے ہیں میرا ساتھ دینے سے، تو آپ یہ بات یاد رکھ لیں ابھی طالب، میں آپ کی کفالت کی وجہ سے یہ بات نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ میرا فریضہ رسالت ہے جو میں نے ہر حال میں ادا کرنا ہے. آپ سرداران مکہ سے کہہ دیں کہ اگر وہ چاند لا کر میرے ہاتھ پہ رکھ دیں, سورج لا کر میرے ہاتھ پہ رکھ دیں اور مجھ سے مطالبہ کریں کہ میں توحید کی دعوت کو چھوڑ دوں, میں ان سب چیزوں کو ٹھوکر مار سکتا ہوں, لیکن اللہ کے حکم کی تعمیل میں کبھی کوتاہی. اور ابھی طالب اگر آپ کو ڈر ہے کہ اتنے بڑے قریش سے آپ کیسے مقابلہ کریں گے, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یا ہم نے مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں. آج کے بعد آپ اپنی کفالت ختم کرتے ہیں, آج کے بعد آپ اپنی حمایت کا ہاتھ کھینچ لیں, مجھے کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے, میرا تو مشن جو ہے صرف اللہ کے احکام کی تعمیر ہے اور اسی پر میرا بھروسہ ہے. آپ سب میرے مخالف ہو جائیں لیکن میں اپنے کام پہ رہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اپنی دعوت کو جاری رکھا. اب قریش نے سوچا کہ بھئی اس کا کیا حل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ سمجھے تھے نا کہ یہ دنیاوی بات ہے, جیسے آج کل بھی ہمارے بہت سارے پڑھے لکھے دوستوں کو بہت سارے مقامات پر مغالطہ لگتا ہے کہ بھئی یہ مولوی لوگ اتنے سخت کیوں ہیں, اتنے باتوں پہ کیوں اپنی بات پہ اڑے رہتے ہیں, یہ کیوں نہیں دنیا کے ساتھ ذرا مل جل کے مصالحت کر کے اور رواداری کے ساتھ اور جناب ذرا وسعت قلب کے ساتھ فراخ دلی کے ساتھ جو ہے معاملہ کریں, دنیا بہت ترقی کر گئی ہے. تو ان بیچاروں کو بھی دراصل یہی مغالطہ ہوتا ہے, آدمی رواداری وہاں کرتا ہے جہاں اس کا اپنے بات ہو, اپنا کام ہو. آپ نے مجھ سے پیسے لینے ہیں, آپ نے مجھ سے گھر مانگا ہے, آپ نے مجھ سے رہنے کی جگہ مانگی ہے, اس میں تو رواداری ممکن ہے. اللہ کے دین کو تبدیلی میں رواداری کا کیا بانا ہے؟ کوئی آدمی کہے اچھا جی کیونکہ بہت سارے لوگ داڑھی مڈاتے ہیں لہذا آپ مولوی رواداری کر کے اس کو چپ کر جائیں, چلو جائز نہیں کر سکتے چپ کر جائیں, یہ رواداری نہیں ہوگی, یہ دین سے انحراف ہوگا, دین سے غداری. اس کی چھوٹی سی مثال آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کسی کو چوکیدار رکھیں کہ آپ نے میرے گھر کا پہرا دینا ہے اور میں آپ کو اتنی تنخواہ دوں گا اور آپ نے رات کو 10 بجے سے صبح 6 بجے تک ڈیوٹی دینی ہے اور بالکل اپنا الرٹ رہنا ہے. اب اس کے پاس کوئی چور آئے اور کہے کہ یار کم سے کم کچھ تو اخلاق رکھو, کچھ تو رواداری اختیار, یار تم اتنے بدخلق ہو کہ ہر وقت ڈنڈا لے کے کھڑے ہو, کوئی بات ہے؟ تم تھوڑا سا تو نرم ہو جاؤ, تھوڑی سی رواداری کرو. چلو میں تمہارے مالک کی گاڑی نہیں چراتا, بڑی چیزیں نہیں چراؤں گا, چھوٹی موٹی چیزیں اگر اٹھا لوں تو کیا فرق پڑتا ہے, تمہارے مالک کو تو پتا بھی نہیں چلے. میں اگر کار لے جاؤں ٹھیک ہے, مالک پوچھے گا ابھی گاڑی کہاں, میں اگر ان کے ڈرائنگ روم سے قیمتی قالین اٹھا لوں تو وہ دیکھے گا کہ کہاں ہے, یہ چھوٹی موٹی چیزیں جن پر ان کی کبھی نظر ہی نہیں پڑتی. اتنا تو تم روادار بنو یار, یہ کیا رواداری ہوئی؟ تو اگر ایک چوکیدار یہ رواداری نہیں کر سکتا تو ایک دین کا سپاہی جو ہے اور دین کا چوکیدار جو ہے وہ اللہ کے نبی سے غداری کر کے حضور کی شکل کے خلاف کیسے راضی ہو جائے, حضور کی سیرت کے خلاف کیسے سلوک کر لے. مثال کے طور پر جیسے بعض اوقات مثلا ایک پارٹی میں مجھے بھی ایک دفعہ اتفاق ہوا کہ وہاں آج کل جیسے رواج ہے لوگ کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں, کیونکہ تہذیب جدید کا تقاضا یہی ہے کہ ہر آدمی جو ہے پلیٹ لے لے اپنی اور کھڑا ہو جائے. پہلے تو ہم نے سنا تھا کہ ہندو لوگ الگ کھانا کھاتے ہیں, اب مسلمانوں کو بھی ہم نے دیکھا کہ پلیٹ بھی اپنے اپنے, گلاس بھی اپنا, ہاتھ بھی اپنا, چمچ بھی اپنا. چلو جی ٹھیک ہے, بہرحال ڈرتے ہیں بےچارے کہ بھائی جراثیم نہ ہو جائیں, بھائی جراثیم انہیں ہونا ہو تو جتنی حفاظت کرو وہ ہو جاتی, جو تکلیف آنی ہے نا اللہ کی طرف سے. بڑے صاف ستھرے ملک جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں جو بیماریاں ہیں ان کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, اللہ ان بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھے, جن عذابوں میں وہ مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ حال اب کا ایک طرز جدید تہذیب جدید کھانا لیں جناب, اپنا کھانا بھی خود اٹھائیں اور پلیٹ میں لے لیں اور اس کے بعد کھڑے ہو جائیں, گپ شپ بھی کرتے رہیں اور کھانا شانا بھی کھاتے رہیں. تو بہرحال تو ایک دفعہ میں گیا تو اصل بات یہ ہے کہ پتہ نہیں میں بھی جد کھڑے ہو کے کھا لیتا, مجھے طریقہ نہیں آتا. پرانے لوگ دیہات کے رہنے والے ہمیں کیا پتا کہتے پلیٹ پکڑ کے آدمی کھڑا رہے, اب ہمیں تو نہیں آتا نا جی, ہمیں تو کھڑے ہو کے ابھی تک پیشاب کرنا بھی نہیں آتا. ہم نے تو اپنے عقل میں اونٹ وغیرہ کو دیکھا تھا کہ وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے, ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے کہ بندہ بھی ایسے کر سکتا ہے حرکت. تو بہرحال میں چونکہ نہیں جانتا تھا, میں نے پلیٹ لے لی اور ادھر ادھر کرسی قریب نہیں تھی, میں تھوڑا دور جا کے بیٹھ گیا. تو ان میں سے ایک آدمی آیا تو کہنے لگا کہ حضرت اتنا تو آدمی کو سخت نہیں ہونا چاہیے, اگر اتنی دیکھیے آپ کو پتا ہے آج بڑے بڑے لوگ یہاں کھڑے ہیں, منسٹر بھی ہیں, اس میں بڑے بڑے اہم سیاسی لوگ بھی ہیں, مذہبی لوگ بھی ہیں, اگر اور بھی تو کھڑے رہے, اگر آپ کھڑے رہتے تو کیا فرق پڑ جاتا, تھوڑا سا تو آدمی کو وسیع القلب ہونا چاہیے. میں نے کہا میرے بھائی ٹھنڈے دل سے بات سن, میں اگر وسعت قلب کا مظاہرہ کر کے حضور کی سنت کے خلاف کھا لیتا تو اللہ کے نبی بھی ناراض, خدا بھی ناراض, اور میں اپنے مشن سے بھی منعرف ہو گیا کہ لوگوں کو تو میں ایک پیغام دوں کہ میں ایک عالم ہوں اور میں دین کی دعوت دیتا ہوں, اور خود میں اس دین پہ عمل نہ کروں. تو میں نے اپنے مشن سے غداری کی, سنت رسول سے غداری کی, اپنے اللہ سے غداری کی, اور صرف ایک بندے سے رواداری کی کہ دعوت دینے والا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اور اگر تم نے علماء کو بلایا تھا اور تم رواداری کر کے ذرا کھانا سنت کے مطابق نیچے لگا لیتے, سب بیٹھ کے کھا لیتے, تو تم پہ اللہ بھی راضی, اللہ کا رسول بھی راضی, اور زندگی میں چلو ایک دفعہ سنت پہ عمل ہو جاتا. تو تم مجھے بتاؤ, تمہاری رواداری کرنا زیادہ بہتر تھا یا میری رواداری کرنا زیادہ بہتر؟ ٹھیک ہے نا, اس طرح تو آپ کہہ سکیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی قوم سے رواداری نہیں کی, جا کے بتوں کو توڑ ڈالا. دیکھو جی, کوئی عقل کی بات ہے, کسی کی دین کو نہ مانو لیکن یہ تو نہیں کہ جا کے توڑ دو. پھر ان کے بارے میں آخر آپ کیا فتویٰ دیں گے؟ خدا تو اس کے اس عمل سے اتنا خوش ہے کہ وہ کہتا ہے کہ خلیل ہے میرا. اللہ نے تو انہیں خلیل اللہ کا لقب دیا, لیکن آپ اس کو کہیں گے کہ جی حقوق انسانیت کے خلاف ہے کہ کسی کے خدا کو جا کے توڑ ڈالو, آپ نے تو کسی کا دل توڑ دیا. تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عقل کی بات چھوڑو, یہ کیا رواداری ہے کہ میں اللہ کے دین کو چھوڑ دوں, یہ کیسے ہو سکتا؟ تو اب کفار قریش نے ایک نیا پینترا بدلا, انہوں نے ایک نئی چال چلی, انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ کے نبی تو اپنے راستے سے نہیں ہٹتے. اب انہوں نے کہا کہ حل یہ ہے کہ ہر آدمی ایسا کرے کہ جو اس کا بس چلتا ہے, اور جہاں جہاں اس کا بس چلتا ہے وہ ان لوگوں کو عذاب دے جو اسلام قبول کر رہے ہیں, تاکہ وہ لوگ عذاب دیکھ کر, تکلیفیں دیکھ کر اللہ کے نبی کا ساتھ چھوڑ دیں, اور جب لوگ چلے جائیں گے تو اکیلے رہ جائیں گے. اب تہذیب مسلمین کا دور شروع ہوا بعثت رسول کے بعد. بعثت کے بعد, دعوت کے بعد, جب کفر کے سارے حربے ناکام ہو گئے, جب کفار قریش کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئی, تو انہوں نے اب یہ پروگرام بنا لیا کہ بھئی دیکھو اکثر تو زیادہ سے زیادہ لوگ جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ غریب ہیں اور غلام ہیں, تو ان کو اتنا عذاب دو کہ وہ اللہ کے نبی کو چھوڑ جائیں. تو اس کے لیے تجویز ہو گئی اور سب نے اپنے اپنے حصے تقسیم کر لیے کہ حضرت بلال جو تھے یہ امیہ کے غلام تھے, انہوں نے کہا کہ بلال کو تو میں ٹھیک کرتا ہوں. سمیہ, عمار, یاسر اور عمار, اس پر ابو جہل نے اپنی ذمہ داری لے لی کہ ان کو میں تعذیب دوں گا. ایک بنی معمل قبیلہ کی باندی تھی, جاریہ تھی بنی معمل کی, اس کو حضرت عمر نے کہا کہ میں تعذیب دوں گا. اسی طرح کسی نے بی بی زریرہ کو تعذیب دینے کا ذمہ داری قبول کر لی, کسی نے ایک بی بی نہدیہ تھی ان کو تعذیب دینے کی ذمہ داری قبول کر لی. تو اب کفار قریش کا یہ دور شروع ہوا کہ جو جو لوگ اسلام لا چکے ہیں انہیں تکلیفیں, اور خدا کی قدرت ہے کہ مکی زندگی میرے مدنی کی نبوت کے ابتدائی دور میں یہ وہ دور تھا کہ جس میں اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ صبر اور صبر اور صبر, یعنی صبر محض, کہ جو دشمن جتنی کوشش کرے جواب ہی نہیں دے. اس لیے قرآن میں ایک ہی ہدایت تھی کہ وَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ, بس میرے مدنی صبر. حتیٰ کہ اللہ کے نبی کو اتنا حکم بھی نہیں تھا کہ آپ اپنے صحابہ کو کہیں کہ چلو بھی جواب تو دے دیں نا, بھئی ایک آدمی مار رہا ہے تو چلو تم گالی تو دے دو. فرمایا بالکل صبر کرو. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو امیہ ابن خلف کیا کرتا، اللہ معاف کرے، عین شدید گرمی میں جب عین پتھر جل رہے ہوتے، آپ کو تو مکے کی گرمی کا پتہ، مکے کی گرمی تو ضرب المثل ہے، ابھی دیکھا نہیں چار دن قبل کیسے گرمی تھی. علماء نے تو مکے کی گرمی سے مسائل نکالے ہیں کہ الحر حر مکہ و سکل سکل النبوت فکیف لا یعرق. ملا علی قاری نے مسئلہ نکالا ہے کہ آدمی اگر گھوڑے پہ سوار ہے، خچر پہ سوار ہے، گدا پہ سوار ہے، اور اس جانور کا پسینہ کپڑوں کو لگ جائے تو کیا وہ کپڑے پاک ہوں گے یا کپڑے دھونے پڑیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کپڑے نہیں دھونے پڑیں گے، جانور کا پسینہ حرام اور پلید نہیں ہوتا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہیمارن مکے میں حضور نے ہمار پہ گدا پہ سواری فرمائی. تو ملا علی قاری فرماتے ہیں یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ مکے کی گرمی ہو اور بوجھ نبوت کا ہو، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ پسینہ نہیں آیا ہوگا جانور کو؟ لیکن حضور نے کپڑے نہیں دھوئے، تو مکے کی گرمی تو یعنی ایک ضرب المثل ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بالکل شدید جب پتھر گرم ہو جاتے تو وہ ظالم آ کر اس پتھر پہ بغیر کرتے کے، بغیر قمیص کے ننگی پیٹ پر لٹا دیتا اور سینے پہ ایک بہت بڑے پتھر کی چٹان رکھ دیتا اور کہتا کہ بلال اقرار کرو لات عزا کا اور چھوڑ دو دین محمد. اور حضرت بلال اسی اپنے جزم میں کہتے احدن احدن احد اور احد احد کہتے کہتے بے ہوش ہو گیا، اور جب ہوش آتی پھر وہی نعرہ احدن احدن. حتیٰ کہ ایک دفعہ مسلمانوں نے پوچھا حضرت بلال سے بعد میں، انہوں نے کہا کہ بھئی اور بھی تو باتیں ہو سکتی تھیں نا، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، لیکن احد احد جو تم کرتے تھے اس کی کیا وجہ تھی کہ تم ہر وقت احدن 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 کا نعرہ لگاتے تھے؟ تو حضرت بلال نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ کافر سب سے زیادہ اسی بات سے چڑھتے تھے، اور میں جان کے وہی نعرہ لگاتا تھا جو کافر کو جلانے کا ہو، جو دلیل ایمان یہ ہے کہ کافر کو جلاؤ، کفر سے بیزاری کا اعلان کرو، کفر سے برات کا اعلان کرو. صرف یہ نہیں کہ تم اللہ کی توحید کا اقرار کر لو، اقرار کے ساتھ برات امیر کفر، برات امیر مشرکین جو ہے وہ ضروری ہے. اللہ نے پورے قرآن میں سورت برا نازل کی، اور جب تک ہم کفر سے برات نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا ایمان ایمان نہیں ہوگا. ایک ہیں دنیاوی تعلقات، تجارت، لین دین، یہ الگ بات، لیکن قلبی طور پر آدمی بالکل مشرکین سے برات کا اظہار کرے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا مارا جاتا، اتنا ستایا جاتا، ان کے بعض اوقات تو امیہ ظالم یہ کرتا کہ کھجور کے بڑے بڑے کانٹے لے کے بدن میں جب ہوتا اور اسی حال میں بلال احد 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 کرتے کرتے بے ہوش. ایک دن امیہ نے بلال کی اماں کو مجبور کیا، اس نے کہا کہ دیکھو تم اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، میں اسی طرح اسے تڑپا تڑپا کے مار ڈالوں گا، ورنہ اس کو کہو گے چھوڑ دے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو بلال کی اماں آئی، دیکھا کہ بچارا تپتی ہوئی ریت پہ اور تپتے ہوئے پتھروں پہ پڑا ہے، بے ہوش ماں ہے، پانی کے قطرے ڈالے، سرانے بیٹھی، بلال ہوش میں آ گئے. ماں بھی اسلام لا چکی تھی لیکن اس کا پتہ نہیں تھا. بھیا اس نے کہا کہ بلال دیکھو تمہیں پتا ہے کہ میں بھی مسلمان ہوں، لیکن ہم ایک ایسی حالت میں ہیں ہم کفر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اب مجبور ہیں، تو تم کیوں نہیں مان لیتے بات؟ تم ایسا کرو کہ بظاہر چلو اوپر کے دل سے کہہ دو کہ تمہاری بات مان لی، میں نے چھوڑ دیا دین محمد، اور یہاں سے نکل جائیں گے، ایسا ایسا کہیں چلے جائیں گے، بعد میں جب اللہ موقع دے گا اپنے اظہار اسلام کر دینا. یہ اس طرح تڑپتے تڑپتے مر جانا جو ہے تو بڑی بات نہیں ہوگی. تو بلال ہنس دیے اور کہنے لگے کہ اماں آج تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ مکے کے کافر جو ہے وہ بلال سے ہار گئے، شکست کھا گئے، آج تو مجھے تسلی ہو گئی، اطمینان ہو گیا کہ میں جیت گیا. تو ماں نے کہا کہ بلال تم کیسے جیت گئے؟ اس نے کہا ماں اگر کافروں کے پاس طاقت ہوتی تو میری ماں کو لگاتے سفارشی بنا کر، ان کی طاقت جواب دے چکی، ان کی قوتیں جواب دے چکی، اور جا کے آپ کہہ دیں امیہ سے کہ وہ جتنی ستم کر سکتا ہے مجھ پہ ستم ڈالے، لیکن میں کبھی احد کا نعرہ نہیں چھوڑ سکتا. اسی عالم میں سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، جب تعظیم بلال کو دیکھا تو آپ نے کہا امیہ اس بلال غلام کو بیچنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا یار اتنی جان چھڑا ہو میں تو گلے پڑ گیا میں تو بات ہی نہیں مانتا تم لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا لینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے قیمت کرو. قیمت دے کے آپ نے غلام حضرت بلال کو خرید لیا اور اس کے بعد آزاد کر دیا. اسی لیے کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت بلال بھی سید تھے آتا کا سیدنا سیدنا یعنی بلال بھی سید اور سید بنا سردار اور حضرت ابو بکر بھی سردار کہ اس کو اس غلامی سے خرید کر چھپانے والا ابو بکر. اور جب آل یاسر پر ظلم ہوتا کہ بی بی سمیہ اور پھر یاسر ان کے بیٹے عمار اتنے ظلم ہوتے اتنے ظلم ہوتے کہ تاریخ اپنے اندر ایسے مظالم کی یعنی آپ نے تو ہلاکوں کے مظالم پڑے ہوں گے آپ نے تو تاریخوں کے مظالم پڑے ہوں گے آپ نے بڑے بڑے ظالموں کے چنگیز کے مظالم پڑے ہوں گے حجاج کے مظالم پڑے ہوں گے لیکن کفار قریش نے جو تعظیم دی ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنا مارا گیا بی بی ذریرہ کو کہ اندھی ہو گئی. اور جب وہ اندھی ہو گئی تو کہتے کیا تھے؟ کہتے تھے کہ ہاں ہمارے لات عزا کی مخالفت کی کہنا تو ہمارے خداؤں نے تجھے اندھا کر دیا. اور بی بی ذریرہ رات کو اکیلے بیٹھ کے روتی اور کہتی کہ مولا مجھے اندھا ہونا منظور ہے مجھے تکلیفیں منظور ہیں میں اب تیری توحید اور تیرے نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتی لیکن یہ جو تانا دیتے ہیں نا کہ ہمارے خداؤں نے تمہیں اندھا کر دیا ہے یہ تانا میرے لیے ناقابل برداشت ہے. صبح جب اٹھی تو آنکھیں روشن تھیں آنکھیں پھر بحال ہو گئی نور واپس آ گئی. اب کافر حیران کے لیے کیسے پھر تمہاری ہو گئی. ابو جہل نے جب سمیہ پر ایک طرف سمیہ ہے ساتھ ہی حاصل ہے ہمیں تو دین مفت ملا ہے نا میرے بھائی اس لیے ہمیں دین کی قدر نہیں کیا. مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے باپ بھی مسلمان تھا الحمدللہ دادا بھی مسلمان تھا ہم نے کچھ ڈھیلا بھی نہیں لگایا نہ جان لگائی نہ مال لگائی لہٰذا اسلام کے ہمیں کیا قدر ہو. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو خدا رسول پہ احسان کرتے ہیں کہ جی آج میں حرم میں نماز پڑھ کے آئے اچھا جی بڑی مہربانی اچھا ہے آپ نہ جاتے تو حرم اداس ہو جاتا. آج تو میں نے جناب طواف کیا ہاں جی بالکل شکر ہے اللہ کا آپ طواف نہ کرتے تو خدا کا گھر خالی ہو جاتا اللہ کے فرشتے بھی نہیں ہیں بلکہ پتہ نہیں ہمارے طواف سے ہی کعبہ تنگ آتا ہو تو یہ تو میں سوچ رہا ہوں یہ تو میں تصور کر سکتا ہوں کہ ہمارے طواف کی وجہ سے اللہ کے کعبے کو اللہ والوں کو ملائکہ کو تکلیف ہوتی ہو یہ تو میں سوچ سکتا ہوں یہ مجھے نہیں یقین آتا کہ ہماری وجہ سے انہیں راحت ملتی ہو. اس لیے کسی نے کہا تھا نا کہ طواف کعبہ کردم کہ جب میں طواف کرتا ہوں تو کعبہ ندا برآمد کعبے سے ندا آتی ہے درون درجے کر دی کہ درون خانہ آئی میرے باہر تم کیا کر رہے تھے کہ اب اندر بھی آ گئے ہو کہ بیرون درجے کر دی تم باہر کیا کیا کام کر رہے تھے انہیں پاؤں کر لے کے پھر میرے پاس بھی آ گئے. اور کہتا ہے کہ جب میں نے جا کے زمین کعبہ پہ سجدہ کیا زمین ہی تھا برابر زمین چیخنے لگ گئی. اس نے کہا تم مجھے ناپاک کرتے ہو ریا کے سجدے کر رہے سارا دن غیروں کی عبادت کرتے ہو اور ابھی آ کے سب اللہ کا سجدہ کر رہے ادھر لوگوں کو بھی خوش کرتے ہو ادھر خدا کا سجدہ کر کے اللہ کو بھی راضی کرنا چاہتے ہو. نے کہا تم خراب کر دیجیے سجدہ ہے ریائی تو مجھے کیوں خراب کر رہے ہو ریا کے سجدے کر کے اس سے تو بہتر ہے کہ سجدہ. اس لیے مجھے بہرحال یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہماری یہ بے ادبی کہ ہم اتنے گناہوں کے ساتھ اتنی زیادتیوں کے ساتھ ساری زندگی اللہ معاف کرے ہماری زبانیں گندی ہمارے پاؤں گندے ہمارے اعمال گندے اور پھر ہم کعبے میں چلے جاتے بس اس امید سے کہ وہ غفور رہے کہ وہ ارحم الراحمین ہے اب اس کے بندے ہیں مخلوق ہیں بس جیسی ہیں. ورنہ تو حقیقت میں انسان کو ڈر لگتا ہے کہ میں کیا ہوں اور کہاں ہوں. یہ مقام تو وہ تھا نا جہاں بلال ہے اب دیکھیں کہ ظلم ہو رہا ہے اور اللہ کے نبی گزر رہے ہیں فرماتے ہیں صبرن یا آل یاسر صبرن. ایک سبق دے رہا ہے اللہ کا نبی آج کفر اسی اسلام کو دہشت گرد ثابت کر دیا. کاش ان کے سامنے میرے مدنی کی سیرت ہوتی کاش ان کے سامنے میرے مدنی کی وقت کی زندگی ہوتی کاش یہ جہاد اور فساد کا فرق سمجھ سکتے. یہ دہشت گردی ہے کہ بلال کو تڑپایا جائے خباب کو تڑپایا جائے سمیہ کو تڑپایا جائے زریرہ کو تڑپایا جائے نادیہ کو تڑپایا جائے عمار اور یاسر کو تڑپایا جائے خباب العرب کو تڑپایا جائے حضور کے صحابہ کو انگاروں پہ بٹھا دیا جائے لیکن اللہ کا نبی کیا کہتے ہیں؟ صبر. کیا حال یاسر؟ صبر. وہ نبی جو صبر کا درس دینے والا ہے وہ اپنی امت کو کبھی دہشت میں کس طرح سکتا ہے؟ اصل بات کیا ہے؟ وہ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں جو مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں. انہوں نے مسلمانوں کو جب آپ کسی کو بند گلی میں کھڑا کر دیں گے تو کوئی کیا کرے گا؟ آپ مجھے بتا. آپ کسی آدمی کو جب بند گلی میں کھڑا کر دیں اب اس کے بعد راستہ کوئی نہیں, یا ٹکر مار کے دیوار سے مر جائے. تم تو حالات اچھے پیدا کرتے ہو کہ مسلمان بند گلی میں جا کے مجبور ہوں, اور جب مجبور ہوگا تو کوئی بات کریں گے, دیکھیں گے مسلمان ایسے ہیں, مسلمان ایسے ہیں, مسلمان ایسے ہیں. عجیب بات ہے. اگر ہمارے آپ کے ملک میں آپ نے کتابوں میں تاریخوں میں اخباروں میں پڑھا ہے کہ اگر ہندو 500 مسلمان عورتوں کو ننگا کر کے ان کی بیوی کو بتائے ہیں تو وہ تو کوئی بات نہیں, اگر اس پر کوئی تڑپ کے وہاں کوئی حادثہ کر بیٹھے دہشت گرد ہے مسلمان. بھائی خدا عقل دے, اگر تم اتنے ظلم و ستم نہ کرتے تو اگر صدیاں بیت گئی ہیں دوستان میں مسلمانوں کے رہتے ہوئے, اور ملکوں میں مسلمانوں کو رہتے ہوئے صدیاں بیت گئی ہیں, انہوں نے تو کبھی کسی کو تھپڑ نہیں مارا, بلکہ ہم سب مسلمان بیچارے آپ یقین فرمائیں اللہ کے حرم میں آ کے مسئلے پوچھتے ہیں کہ ہمارا ہمسایہ ہندو ہے, اس نے ہم سے تمتم مانگا ہے, اس نے ہم سے مدینے کی کھجور مانگی ہے, ہم لے جائیں گے تو لے جاؤ, دے دو, کوئی بات نہیں, کیوں نہ دو. یعنی مسلمان تو اتنا ہے کہ اس نے اپنے ہندو ہمسائے کو مکے میں بھی یاد رکھا, مدینے میں بھی یاد رکھا, اس کے لیے مکہ مدینے کی مقدس پاک چیز لے کے جانے کے لیے تیار ہے. بچارا مسئلہ بھی پوچھ رہا ہے کہ کہیں پتہ نہیں شریعت میں منع نہ ہو کہ میں ایسی پاک چیزیں جا کے کسی کافر کے ہاتھ میں رکھ دوں. لیکن اس کے باوجود جب آپ اس کو اس مقام پہ لے جائیں کہ اس کی بیٹیاں, اس کی اولاد, جو کچھ ہو رہا ہے, پھر جب ظلم اس کی تو اس کو تب پہ تو کہتے تڑپتا کیوں ہے, یہ دہشت گرد ہے. تو یہ دیکھیں اس بات کا چلتا حضور ظلم سے سب بتائیں سمیا پہ کیا کیا ظلم ہوا, اور مرد کی ابھی جہل بدبخت میں آخر ایک نیا ڈھنگ سوچا. آج تک یہ بات کے تاریخ میں دیکھ لیں, یعنی تاریخ انسانیت میں جتنے ظالم گزرے ہیں کسی ظالم نے یہ سوچا ہوگا کہ ابو جہل نے سوچا. اس لیے حضور پاک نے فرمایا فرعونی اشد من فرعونی موسا, حضور نے فرمایا کہ میرا فرعون فرعون ہادی الامہ ابھی جہل, فرمایا میرا فرعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی زیادہ سخت ہے. بابا نے پوچھا حضور کیسے؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون جو مقابلے پہ تھا, جس نے دعوی خدائی کیا تھا, جو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا, لیکن جب اس کو پانی کا غوطہ لگا تو کہنے لگا لکھایا کہ میں مانتا ہوں انہیں کو پانی کا بوتا لگا, لیکن ابو جہل اتنا شدید ہے, اتنا ظالم ہے کہ گردن کٹی ہوئی ہے, آخری رگے ہیں, پھر بھی کفر سے باز نہیں آیا اور اسلام کے مخالفت کرنے سے باز نہیں. اب دیکھیں کہ اس نے ظلم و ستم کی جو طریقہ ایجاد کیا ہے, آج پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, آج کی تاریخ میں آپ بھی سمجھ نہیں سکیں گے کہ ابھی جہل سے پہلے بھی کسی ظالم نے ایسا سوچا ہوگا. بعد میں لوگوں نے بہت سوچا, کیا کچھ نہیں ہوا کشمیر میں, کیا کچھ نہیں ہوا کوسوفو میں, کیا کچھ نہیں ہوا سربیا میں, کیا کچھ نہیں ہوا شیشان میں مسلمان بیٹیوں کے ساتھ, خواتین کے ساتھ. ابو جہل تو اونٹ منگوائے اور اونٹوں کو رسے باندھے گئے اور رسے بھی چمیا کے پاؤں میں باندھ گئے, ایک اس پاؤں میں رسا باندھا گیا, ایک اس پاؤں میں. کبھی آپ کا پتن سوچ سکتا ہے تعدید کا یہ طریقہ؟ اور مخالف سمت میں اونٹوں کو کھڑا کیا گیا اور اس دادو نے کہا کہ جب میں حکم دوں تو دونوں اونٹوں کو بھگا دیا جائے, تو ایک اونٹ ادھر دوڑے گا, ایک اونٹ ادھر دوڑے گا. ابو جہل سامنے کھڑا ہے, جب اونٹوں کو دوڑایا تو خود نیلا پارا بی بی سمیہ کی شرم گاہ میں, اور بی بی صاحبہ دو حصوں میں چیر دی گئی, چھری سے نہیں کاٹا, کاٹا گیا، تلوار سے نہیں کاٹا گیا، اونٹوں نے طاقت سے چیر دی، اسے مرغی کو پکڑ کے آپ یوں چیر دی. لیکن اس وقت بھی اس کی زبان پہ تھا لا الہ الا اللہ محمد اکبر شہید اسلام، اسلام کی سب سے پہلی شہید ہے جو اسلام کے رستے میں شہید. یعنی تعظیم کی کوئی حد ہے؟ حضرت خباب بن الارا رضی اللہ تعالیٰ ایک دن بیٹھے تھے، صحابہ نے کہا کہ حضرت خباب ہمیں اپنے ابتدائے اسلام کی بھی کوئی بات سن. حضرت خباب بن الارا نے بتایا کیا کیا آپ نے، فرافا سو بہو انظاری دی، آپ نے اپنی پشت سے کپڑا اٹھا دیا. آپ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ میری پشت دیکھ لو، میری پشت پہ پوری ابتدا اسلام کی تاریخ لکھی ہوئی ہے. صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے آپ کی پشت کو دیکھا اس میں ایسے کڑے پڑ چکے، ایسے کڑے پڑ چکے تھے اوپر سے لے کر نیچے تک، ایسے جیسے کڑے پتے اندر تک گڑے پڑے ہوئے اور سیاہ ہو. حتیٰ کہ حضرت عمر جیسا آدمی، حضرت امیر المومنین عمر جیسے آدمی کہتے ہیں کہ مجھ سے صبر نہ ہو سکا، میں رو پڑا اور ملا ہی ماتا ہے کہ خدا کی قسم ایسی پشت کسی انسان کی میں نے نہیں دیکھی تھی. میں نے کہا خباب یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اسلام کے لیے جب ہم اللہ کا نام لیتے تھے تو ظالم کفار جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے انگارے بنا کر اور انگارے پتہ کیسے بنائے گئے؟ یہ لکڑی کے انگارے نہیں، انہوں نے پتھروں کو آگ میں رکھے، پتھروں کو آگ میں رکھا اور پتھر جب آگ کی شدت سے سرخ ہو گئے، انگارا بن گئے پتھر. جب انگارا بن گئے تو میرے کپڑے اتار کے میری ٹانگ سے پکڑ کر مجھے اپنے پتھروں پہ کھینچا گیا، اور جب مجھے کھینچا جاتا تھا تو جہاں جہاں پتھر جلتا تھا جلا کے اندر گڑے پڑ جاتے تھے، اور اندر سے جو میری بیپ بہتی تھی اسی سے وہ انگارے بھیجتے تھے، کوئی جڑانے والا بھی نہیں ہوتا. اور ایک دن آبنا کے لال سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سید محمد عربی ادا ہو ابھی اور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کعبہ شریف کے پاس بیٹھے ہیں کہ یہی خباب کو موقع ملا حضور کے قریب، تمہیں تو کعبے میں کون آ سکتا. قریب آنے کے بعد کہنے لگے الا تدعو لنا یا رسول اللہ، الا تستنصر لنا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ کچھ نہ کہیں، اللہ سے تو دعا مانگے، ہمارے اللہ سے تو مدد مانگے کہ اللہ پاک ہماری مدد فرمائے، ہم کب تک یہ عذاب تو برداشت کر سکتے ہیں. حضور نے بتایا کہ خباب کیا کہہ رہے ہو، ہم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے جن کے سروں پہ آرا رکھا گیا، آرا رکھ چھپایا گیا جیسے لکڑی کو جاتا ہے، وہ دو ٹکڑے ہو گئے لیکن انہوں نے اپنی کی، تم ابھی سے گھبرا گئے ہو؟ خباب کیا کہتے ہیں؟ ایک ایک دن میں سات سات انبیاء کو قتل کیا گیا، ایک ایک دن میں اللہ کے اللہ کا نام لینے والے جو ہیں ان کے سروں پہ آلے رکھ کے چلا دیے گئے، ایک ایک دن میں انبیاء کے مصطفیٰ تسلیم کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، اللہ کے نام لینے والوں کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایسا ہوتا تھا کہ ان کے چمڑے اتار گئے. آپ ذرا اپنے ہند کی تاریخ اٹھا کے پڑھیں، جنگ آزادی سے پہلے جب انگریزوں نے ظلم و تشدد کا بازار گرم کیا تھا تو ایک ایک دن میں 500 دن والوں کو پھانسی دی تھی، اور علماء عام مسلمان بھی نہیں، علماء کہ یہ چمڑا جو ہے جیسے جانور کا چمڑا اتارتے ہیں تو یہ چمڑا اتار جاتا تھا اور پھر ان پہ نمک چھڑکا جاتا تھا. حضور نے فرمایا باپ سب کہیں ایک وقت ایک وقت آئے گا جب میرا دین پوری دنیا میں غالب، اور فرمایا ایک وقت آئے گا کہ اگر ایک عورت مکہ سے لے کر سبا تک یعنی یمن کے شہر سبا تک سفر کرے گی اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا بسم اللہ. اتنے آپ اندازہ کریں سیدھے بات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کا کہ اس عالم میں یہ تعظیم کی عالم ہے. جب سارے صحابہ پر عذاب کے ظلم کے تمام حربے آزمائے گئے تو کچھ صحابہ نے آ کر حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس اتنی قوت بھی نہیں ہے، اور اگر تھوڑی بہت بھی انسان کے پاس قوت ہے تو آپ سفر کریں تو اس کا کوئی حل بتائیں. حضور نے فرمایا میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ حبشہ کی طرف چل جائیں، میں نے سنا ہے حبشہ عرصہ میں ایک ایسا بادشاہ ہے کہ جس کی شہنشاہی میں جس کے ملک میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا, وہ کسی کو ظلم نہیں کرتا, تو تم لوگ جو ہے حبشے کی طرف چلے جاؤ. تو سب سے پہلے حبشے کی طرف ہجرت کرنے والوں میں کون سے؟ حضرت عثمان, حضرت عثمان ابن عفان. اور ان کی بیوی اس وقت کون کی بیوی؟ بکریا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی بیٹی حضرت عثمان. تو حضور نے فرمایا کہ اس دنیا میں, یعنی حضرت لوط علیہ السلام کے بعد, ایک تو لوط علیہ السلام دینے جی میں ہجرت کی, اور سید ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت جن کی, مہاجر النساء ربی, جن نے اپنے والدین کا گھر چھوڑا, آدر کا گھر چھوڑا, اور لوط علیہ السلام آپ کے ساتھ تشریف لے آئے ہجرت میں. اس کے بعد فرمایا اللہ کے راستے میں اگر کوئی ہجرت کر رہا ہے تو عثمان, ابو حذیفہ, حضرت عثمان, تقریباً 13 صحابہ انہوں نے حبشی کی طرف کیا. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اذن مانگا کہ آپ شدہ مجھے بھی اجازت ہے, مجھ سے یہ تم برداشت نہیں ہو سکتا, اور میں کتنے گناہ آخر خریدوں اور کب تک خریدوں. تو آپ نے بھی اجازت دی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حبشے کے لیے روانہ ہوں. جب مکے سے نکلے تو راستے میں ایک جگہ تھی, وہاں پر احابیش, احابیش کہتے ہیں عام لوگ, یعنی تو سردار اپنے جن کا نسب ہوتے ہیں, کام لوگ ہوتے ہیں, وہ وہاں جمع تھے. ان کا سردار جو ہے وہ تھا ابن دبنا. سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ ہیں اور سامان باندھے ہوئے جا رہے ہیں, وہ بھاگتا ہوا آیا. میں حبشے کی طرف جا رہا ہوں, آپ دیکھنے کے وقت میں کہا اس نے کہا ابو بکر واللہ انک تصف بهم, خدا کی قسم تم سے لطف کرتے, خدا کی قسم ہے تم غلاموں کو آزاد کرنے والے, خدا کی قسم ہے تم دیواروں کی خدمت کرنے والے ہو, یتیموں کے ہاتھ کو سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہو, میں تمہیں نہیں جانتا. ابو بکر نے کہا کیا کہتے ہیں اتنے طرح, مکے والے ہمارا وجود برداشت نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ میری جماعت میں ہیں, آپ میری امان میں ہیں, میں دیکھتا ہوں مکے والے آپ کو کیسے چھیڑتے ہیں, آپ مہربانی کریں واپس جائیں, مکہ نہ چھوڑیں. حضرت صدیق واپس آ گئے. واپس جب آئے تو کفار قریش جو ہے بیٹھے تھے مکے میں دار الندوہ میں, تو یہ ابن دغنا جو تھا یہ آیا اور آ کے کہنے لگا کہ یارو صاحب قریش, ان ابا بکر فی جواری, اے کفار قریش کے سردارو, ابو بکر اب میری جوار میں ہے, میری امان میں ہے, میری پناہ میں ہے, خبردار اگر کسی نے ابو بکر کو ہاتھ لگایا تو میں اپنے پورے قبیلے کو لے کر تمہاری بوٹی بوٹی کھڑ رہا. کیا کریں یہ تو ویسے ہی آپ بھی شروع کرے تو نہیں ایسے, ان کا تو آگے پیچھے آئے گی کل کر پڑیں گے. تو وہ چپ کر کے چلا گیا اور حضرت ابو بکر کو جب پناہ ملی تو آپ نے آگر کا بیت اللہ کے قریب قرآن شریف پڑھنا شروع کیا. تو جب قرآن شریف پڑھنا شروع کیا تو یہ کفار قریش جو تھے یہاں سے دوڑے اور سیدھے ابن دغنا کے پاس پہنچے. اس نے کہا دیکھو تم نے پناہ دی ہے اس کو, یہ تو کہا کہ وہ قرآن گڑھ گڑھ پڑے کے پاس وہ رہے چپ کر کے رہے مکے میں. اصل تکلیف تو تب ہوتی ہے نا دعوت, آدمی اگر دین کی بات نہ کرو تو تکلیف کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا. جو آدمی کہیں دین کی بات نہ کریں آپ بالکل آرام سے, یعنی بڑے فراغ دل بن کے رہیں گے, جو ماحول ملا اس میں ڈل گئے وہ ٹھیک, کبھی مچا لے آپ سے کسی نے جھگڑا کیا ہو. بات تب ہوتی ہے جب آدمی دین کی بات, اور بلکہ بات ایک عالم تھے فوت ہو گئے, وہ کہا کرتے تھے وکیل صاحب جس کی تقریر پہ سارے لوگ تعریف ہو جائیں نا سمجھو کہ وہ مولوی حق نہیں ہے, سب لوگ خوش کیوں نہ تو وہ حق نہیں کہتا, کیونکہ سب لوگ تو اللہ کے نبی پہ راضی نہیں ہو سکے تو مولوی صاحب پہ کہتے راضی ہو گئے. اللہ کے پیغمبر کو بھی کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا, کسی نے پھول برسایا تو کسی نے کانٹے بھی برسایا, کسی نے دعائیں دی تو کسی نے پتھر کیوں مارے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی حق کی بات کہے اور لوگ سارے کے سارے راضی ہو جائیں اور قبول کر لیں اور برداشت کر لیں, یہ کبھی نہیں ہو سکتا, سمجھو کہ یہ حق نہیں کہتا. جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک وہ آئے مولوی صاحب کہنے لگے جی میں فلاں مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں 15 سال ہو گئے ماشاء اللہ, اور آج تک ہماری مدرسہ مسجد میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا. انہوں نے کہا میں بھی خدا کی قسم کھا کے گواہی دیتا ہوں کہ 15 سال میں تو میں بھی کبھی حق کا کوئی مسئلہ بھی آنی نہیں. ہم نے بھی بس لوگوں کو یہی سمجھایا ہوگا وضو کیا کرو, وضو کی یہ فضیلت ہے, نماز کی یہ فضیلت ہے, روزے کی یہ فضیلت ہے, اور مکہ شریف میں طواف کرو تو اتنا ثواب ہوتا ہے, عمرہ کرو تو اتنا ثواب. اس سے کون چڑتا ہے وہ, اس سے کون چڑتا. بات تو تب ہوگی نا جب آپ اس کو کہیں گے کہ تم باپ دادے کے غلط رسموں کو بدعات کو چھوڑو. اب جھگڑا شروع ہو کیوں چھوڑوں جی, آپ کہیں گے چھوڑو, وہ کہیں گے کیوں چھوڑوں, میرا تو باپ کل پسانی کرتا تھا, میرا باپ اس شریف پہ جاتا تھا, ہمارے گھروں میں باقاعدہ 11ویں شریف کو دودھ تقسیم ہوتی تھی, کب کو آپ آ گیا کیسے. بات شروع ہوگی جب تک آپ حق باز کی دعوت نہ کہیں. بالکل حلوے کھانے پر بھی کبھی جھگڑا ہوا ہے, کوئی تھوڑا کھا لے گا کوئی زیادہ کھا لے گا. جھگڑا تو تب ہوگا جب اللہ کی توحید کی بات کریں. ساری زندگی ابو بکر کے رہتا تھا کسی نے جھگڑا کیا, 40 سال میرے مدنی نے مکے میں زندگی گزاری کسی نے جھگڑا کیا. جھگڑا تو اسی وقت ہوا نا جب کہا لا الہ الا اللہ. اب جب سیدنا صدیق نے قرآن پڑھا تو کفار قریش کیسے برداشت کریں, بھاگتے ہوئے اپنے دربار کے پاس کہنے کہا دیکھو تم نے پناہ دی ہے ابو بکر کو رہنے کے لیے, وہ مکے میں رہے جو مرضی آئے کھائے پیئے تجارت کرے کاروبار کرے, لیکن وہ تو کھڑے ہو گئے ہمارے خداؤں کو گالی دے رہا. اب جناب ابن دغنا آیا, اس نے کہا ابو بکر دیکھو میں نے تمہاری پناہ تو دی ہے, تمہیں نے کہا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ خداؤں کو گالی دو. اس نے کہا ابن دغنا کیا بات کہہ رہے ہو, قرآن پڑھنا جو ہے کہ خداؤں کو گالی دینا, ہمارا تو خدا ہمیں ہدایت کرتا ہے کہ کسی کے خدا کو گالی نہ دو, ہم کیسے گالی دے سکتے. انہوں نے کہا یہ کیا کہتے ہیں, کہا تم سن لو میں قرآن پڑھتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں اچھا قرآن پڑھتے ہو تو پھر میری بات جو ہے یہ نہیں مانیں گے. اب حضرت صدیق نے فرمایا کہ انی اخرج من جوارک یا ابن الدرنا, اے ابن الدرنا میں خود تمہاری امان سے نکلتا ہوں, چھوڑو میں کسی کی امان میں نہیں, بس میں اللہ کی حفاظت میں ہوں, جب تک اللہ چاہیں گے رہیں گے, جب تک اللہ نہیں چاہیں گے بات ختم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر جب قرآن پڑھا مکے میں کعبۃ اللہ میں, پتہ ہے کفار قریش نے اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا, ایک تو خفیف آدمی تھے کمزور آدمی کہ بالکل سر سے لے کر پاؤں تک کوئی جگہ خالی نہیں تھی جہاں ضرب نہیں آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیادت بھی کر رہے ہیں, ہاتھ بھی پھیر رہے ہیں, اور فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود صبر سے کام لو, کوئی یہ ضروری نہیں ہے, ابھی ہمارے پاس اتنی قوت و طاقت نہیں ہے کہ ہم کھل کر اللہ کے دین کی بات کر سکیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود اپنی اسی بیماری اسی کمزوری اسی مار کھانے کے باوجود کہتے ہیں آذن یا رسول اللہ, اگر اجازت دو تو کل پھر جا کے پڑھوں. میں نے جذبہ دیکھا, اتنی مار پڑ رہی ہے اسلام. اور اسی اثنا میں ایک دن حضرت عمر, کفر کا زمانہ ہے ابھی تو کافر ہیں, اور بڑے جبار تھے, بڑا اللہ نے قوت طاقت جسمانی بدن آواز, بڑے اپنے وقت کے جبروت لوگوں میں سے جبار لوگوں میں سے گزرے ہیں. آپ جا رہے تھے کہ دیکھا کہ اندھیرے میں ایک عورت کھڑی ہے, سواری کھڑی ہے, عورت کھڑی ہے کسی کے انتظار میں, قریب گئے پوچھا من انتی, کون تو, قال ام عبداللہ الا اینا, اس وقت آدھی رات کا. نے کہا عمر کیا بات ہے, جب تم مکے میں ظلم و ستم کے اتنے پہاڑ توڑ رہے ہو تو اب ہم لوگوں کو نکلنے تو دو نا کم از کم, تمہارا ضمیر تمہیں اتنا بھی اجازت نہیں دیتا کہ چلو ہم خدا کا نام لیتے ہیں, تم اپنے معبودان باطنا کا نام لیتے ہو, ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ تم لوگوں نے توڑ ڈالے ہیں, تو اب بھی ہماری نگرانی کر رہے ہو کہ ہم نکل کیوں رہے ہیں, چلو ہم چھوڑ کے مکہ جا رہے ہیں, اب تو اطمینان کے ساتھ رہو گھر میں, ہمیں جانے تو دو. اس مقام پر جب بات پہنچی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس وقت مسلمان نہیں تھے لیکن چپ کر کے واپس آ گئے, دل کو بات لگی, کہنے لگے کہ بھائی یہ مسئلہ بہت مشکل ہو گیا ہے, انا ان ہی ہاتھ ہل قصہ تھا, میں چاہتا ہوں کہ اب اس قصے کو ختم کر دوں, انا اکل محمد, میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہی کر دیتا ہوں, بات ہی ختم. یہ کیا مسئلہ ہے کہ روز روز لڑائی ہے, کوئی باہر جا رہا ہے, کوئی ہجرت کر رہا ہے, یہ کیا ہو, یہ تو پھر بات ختم نہیں ہو. تو اس لیے ہم یہ کیوں نہ کر لیں کہ قصہ ہی ختم کر لیں, زیادہ سے زیادہ یہی ہو جائے گا نا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا بدلے میں, لیکن یہ بات تو ختم ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ارادے کو اس جذبے کو پال کے چلے. آپ جا رہے ہیں کہ نائم ابن عبداللہ راستے, انہوں نے کہا کہ عمر کیا بات ہے, بڑے غصے میں, انہوں نے کہا نہیں میں عبد اللہ کیا پوچھتے ہیں روز روز کا مسئلہ ہے، میں نے تو آج فیصلہ کر لیا ہے کہ یا اس سرزمین مکہ میں میں رہوں گا یا پھر محمد عربی رہے. اس نے کہا اچھا تم اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دو تو کیا خیال ہے تمہارا کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب یہ سب خاموش ہو جائیں گے، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے؟ اس نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ بدلہ کیا دیں گے، مجھے قتل کر دیں گے بس، لیکن یہ مسئلہ تو ختم ہو جائے گا نا، کہ رات دن جو ایک مسئلہ بن گیا ہے کہ باپ بیٹے سے جدا ہو رہا ہے، بیٹا باپ سے جدا ہو رہا ہے، بیوی خاوند سے جدا ہو رہی ہے، خاوند بیوی سے جدا ہو رہا ہے، لوگ مار کھا رہے ہیں، لوگ تڑپائے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں چھوڑتے، اور لوگ اب مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس لیے بہتر نہیں کہ اس قصے کو ختم کر دیا جائے؟ تو نہیں، میں ابن عبداللہ تو مسلمان ہو چکے تھے لیکن عمر کو پتہ نہیں تھا. وہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے یقین ہو گیا کہ عمر کی نیت بڑی خراب ہے اور یہ اپنے عزم پہ اب اتنا پکا ہو چکا ہے کہ اب اس کو کوئی چیز کوئی مشورہ کوئی بات قائل نہیں کر سکتی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ چلو اس کو اللہ کے نبی سے پھیر کے کسی اور راستے پہ ڈال دوں. میں نے کہا عمر کیا باتیں کرتے ہو، بڑے جبار بنے پھرتے ہو، تم اللہ کے نبی کو قتل کرنا چاہتے ہو، تیرے گھر میں تو تیری بہن فاطمہ خود مسلمان ہو چکی ہیں، تو خام خواہ کے لیے تم اللہ کے نبی پر مقابلہ؟ فاطمہ سبات، اچھا میری بہن؟ اس نے کہا ہاں تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہے، اس کا نام فاطمہ بنت الخطاب تھا. تو زندگی باقی، بات باقی، واللہ تعالی عالم. برادرانی اسلام، محترم بھائیو، عزیز نوجوانوں، سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں دروس سابقہ میں آپ نے کچھ باتیں سنی ہیں، اور اس سلسلہ وار سیرت کے دروس میں سے ہم درس کے اس مقام پہ پہنچے تھے یا سیرت طیبہ کے اس حصے میں پہنچے تھے کہ جب ابی طالب نے روسائے کفار قریش کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم ہے، آپ کی قرابت دار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ اپنے معاملے میں نرمی فرمائیں، تو حضور نے صاف انکار کیا. آپ نے فرمایا کہ اے آپ میں یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو میری ذات تک تعلق رکھتا ہو اور اس میں میں کچھ آگے پیچھے کر سکتا ہوں، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ کے حکم پہ پابند ہوں، جو مجھے حکم ملتی ہے میں اس کی تعمیل کرتا ہوں، تو مجھ سے اس قسم کے مطالبے کرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں. اب جب کفار ہر قسم کے یعنی اپنے سورس استعمال کرنے کے بعد دھونس، طاقت، دولت، لالچ جب سب میں ناکام ہو گئے، تو انہوں نے تعذیب المسلمین یعنی مسلمانوں کو عذاب دینے کا پروگرام بنا. انہوں نے کہا کہ اب اور کوئی حل نہیں، اب ایک حل ہے کہ ہم مسلمانوں پر اتنے ستم توڑیں کہ یہ لوگ جو ہیں خود بخود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ جائیں اور ہٹ جائیں اور ڈر جائیں. جب یہ لوگ سب ہٹ جائیں گے، حضور کے ساتھ کوئی نہیں بچے گا، تو اس کے بعد صاف بات ہے کہ معاملہ جو ہے خود بخود ختم ہو جائے. اس تعذیب کے سلسلے میں بھی میں نے کچھ عرض کیا تھا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے، اسی طرح بی بی سمیہ کو حتیٰ کہ شہید کر دیا گیا، اور یاسر اور عمار کو اتنی تعذیب کی گئی کہ حضور جب بھی گزرتے تو آپ ان کو تسلی دیتے اور فرماتے کہ صبرن یا آل یاسر. بی بی زریرہ کو اتنی مارا گیا کہ وہ اندھی ہو گئی. بی بی نہدیہ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. خباب بن الارث کو انگاروں پہ لٹایا گیا، حتیٰ کہ آپ کی پشت میں گڑے پڑ گئے تھے کہ انگارے اندر گھس جاتے. ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی اور فرمایا کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ. کہ میں نے سنا ہے کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے وہ بڑا عادل ہے، منصف ہے، اس کے دور میں کسی پہ ظلم نہیں ہوتا. تو 12 صحابہ نے ہجرت کی، جن میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھیں. اور حضور نے فرمایا کہ عثمان اللہ کے نبی لوط و ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت کے گھرانے میں سے تم پہلے شخص ہو جو ہجرت کر رہے ہو، اور اللہ کے نبی کی بیٹی بھی تمہارے ساتھ، حضرت حذیفہ، یہ سب ہجرت. ام عبداللہ جو تھی، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ام عبداللہ جو تھیں وہ بھی ہجرت کے لیے نکلیں، تو راستے میں حضرت عمر سے ٹکرا ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ دیا کہ ام عبداللہ جو ہیں وہ سامان باندھے ہوئے اور تیار ہوئے کھڑی ہیں. تو حضرت عمر کو جب دیکھا تو گھبرا گئی. صاف بات ہے کہ حضرت عمر کا کفر کا زمانہ تھا اور بہت بڑے جبار تھے، اور یہ بھی ان لوگوں میں تھے جو مسلمانوں کو عذاب دیا کرتے تھے. تو ام عبداللہ بیچاری بہت گھبرائی. حضرت عمر جب قریب آئے تو انہوں نے کہا کہ ام عبداللہ الا اینۃ الا مازت تریدین، کیا چاہتی ہو؟ کہاں الا این، کدھر جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا، اس کو بھی اب پھر بی بی ام عبداللہ جو تھی وہ بھی پھر غصے میں آ گئی. انہوں نے کہا، عمر اگر آپ لوگ ہمیں مکے میں نہیں جینے دیتے تو ہمیں مکہ چھوڑ کے جانے تو دو کم سے، آخر یہ کون سی انسانیت ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارا دین قبول نہیں، آپ لوگوں کو ہمارا طریقہ پسند نہیں، ٹھیک ہے ہم مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر ہمیں کیوں روکتے ہو؟ تو یہ کون سا طریقہ ہے انسانی کا کہ اب ہمیں اس پہ بھی مجبور کرتے ہو کہ ہم باہر کھانے کے لیے ضرور مکہ، بھئی اگر ہم مکہ چھوڑ رہے تو آپ کو کیا تکلیف؟ اچھا اگر ہم برے ہیں تو آپ کے ملک سے چلے گئے؟ اگر آپ ہماری دعوت سے پریشان ہیں تو ہماری دعوت خود بخود ختم ہو گئی، ہم نے آپ کا ملک، آپ کا شہر، آپ کا علاقہ چھوڑ دیا. تو اب تو تمہارے کو بھی کچھ سمجھ آ گئی. تم نے کہا کہ ہاں اچھا ٹھیک ہے، تم نے جانا ہے تو جاؤ، میں تمہارا راستہ نہیں رکھوں. اب اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کے زمانے کفر کی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، ایک دن اپنے گھر میں آگے بیٹھے اور بڑے متفکر ہو کے بیٹھے. انہوں نے کہا کہ بھائی اب یہ روز روز کا جھگڑا جو ہے وہ قابل برداشت نہیں رہا، کہ کبھی ہم عذاب دیں، کبھی لوگوں کو ماریں، کبھی لوگوں کو ستائیں، کبھی ہم انہیں انگاروں پہ لٹائیں، کبھی ہم انہیں گرم تپتی ہوئی ریت پہ سلائیں، آخر یہ کیا بات ہوئی؟ تو ہمارا جھگڑا تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو کیوں نہ آپ سے فیصلہ کر دیا جائے اور آپ کو ہی نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے تاکہ بات ختم ہو جائے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے کفر میں ہیں اور بالکل فیصلہ کر کے کہ بس میں نے آج فیصلہ کر لیا ہے کہ سرزمین مکہ پہ اب یا عمر چلے گا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے بڑی تیاری کی، تلوار، اس زمانے میں جو اسباب تھے جنگ کے، تیر، تفنگ، زرہ، ڈھال، تلوار، سب سامان لے کے غصے میں بھرے ہوئے، اور کہنے لگے کہ چلو زیادہ سے زیادہ اگر بنو ہاشم نے مقابلہ بھی کیا تو مجھے قتل کر دیں. بس زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ اگر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ بھی دیا تو کیا ہو؟ زیادہ سے زیادہ مجھے قتل کر دیں گے، چلو میں ایک بندہ مر جاؤں گا لیکن یہ روز کا جو مسئلہ ہے یہ تو ختم ہو جائے. وہ اسی جوش و غضب میں نکلے اور راستے میں نعیم ابن عبداللہ جو اسلام لا چکے تھے، لیکن اب یہ انہوں نے کھل کے ظاہر نہیں کیا کیونکہ کوئی ڈر کے مارے اسلام کو ظاہر نہیں کیا. نعیم ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو ایسے انداز میں چلتا ہوا اور اس طرح غصے میں بھرا ہوا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. مجھے شک ہوا کہ اس کی نیت کوئی اچھی نہیں لگتی. میں قریب آیا اور میں نے روکا عمر کو اور میں نے کہا کہ عمر تم کیا چاہتے ہو؟ اور خیر ہے یہ کون سا وقت ہے بھائی آدمی بالکل مسلح ہو کے گھر سے نکل رہا ہے، کوئی لڑائی تو ہو نہیں رہی. تو عمر ٹھہر گیا. انہوں نے کہا دیکھو نعیم ابن عبداللہ، جب سے اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا ہے اس دن سے پورے مکے میں جھگڑے ہو گئے، باپ بیٹے سے الگ ہو رہا ہے، بیوی خاون سے الگ ہو رہی ہے، بیٹی ماں سے الگ ہو رہی ہے، لڑائی ہے، تفرقہ ہے، اور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ انی اقتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں محمد مصطفیٰ کو قتل. نعیم ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا تھا کہ میرے روکنے سے عمر کو کوئی روک سکتا ہے، تو میں نے اس کو ایک طریقے سے روکنا چاہا. میں نے کہا یا عمر، تم کیا سوچ کہ بنو ہاشم تمہیں چھوڑ دیں گے؟ تم اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دو گے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ بنی عبد المطلب ہیں، بنو ہاشم ہیں، بنو ابی طالب ہیں، یہ سب تمہیں چھوڑ دیں گے؟ آخر وہ بھی تو قبیلہ ہے، چاہے حضور کے دین پہ نہ بھی، لیکن ان کو برادری کا، رشتہ داری کا، قومیت کی اور یہ عصبیت جو ہے وہ تو ان میں بھی موجود ہے، تو کیا تمہیں وہ چھوڑ دیں گے اور تم پردے سے رہو گے مکے میں؟ عمر نے کہا کہ نہیں نہیں، میں ابن عبداللہ، میں نے یہ سب سوچا، میں یہ تمام چیزوں پہ غور کر کے نکلا ہوں کہ میں نے کام کرنا ہے، اللہ کے نبی کو قتل کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے زیادہ سے زیادہ اگر بنو ہاشم نے مقابلہ کیا تو میں قتل ہو جاؤں گا. ایک آدمی بہرحال تین چار خاندانوں سے تو نہیں لڑ سکتا، تو میں قتل ہو جاؤں گا. جب ایک آدمی قتل ہو جائے گا بات تو ختم ہو جائے گی. یعنی آپ دیکھیں کہ باطل اپنے باطل پہ کتنی جمع ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے انبیاء کے مقابلے پر بھی آئے، اللہ کے نبیوں کے مقابلے، کیونکہ خدا کی قدرت ہے کہ جو آدمی بھی جس غلط راستے پہ بھی ہے، وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَشْكُونَ مَذَاهِبُ، ہر آدمی اپنے طریقے کو سچا سمجھتا ہے اور دوسرے کو نعوذ باللہ گمراہ کرتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ فرعون نے جب کہا کہ انا ربکم الاعلی، کتنا بڑا دعویٰ کہ میں خدا ہوں. دیکھیں اب کیا نہیں، یہ بات عقل سے بھی، ایک عقل والا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ کیا کوئی ایک بندہ جو ہے وہ خدا بن سکتا ہے؟ جو کھانے کا محتاج، پینے کا محتاج، سونے کا محتاج، جو اپنی حفاظت کے لیے پہرے کا محتاج، جو اپنے ضروریات زندگی اور حاجات کے لیے پیشاب کرنے کا محتاج، ہوا نکلنے کا محتاج، یہ بندہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھو کہ کیا یہ بندہ جو کھاتا ہے پیتا ہے خدا ہو سکتا ہے؟ وہ کہے گا پاگل ہے، یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اتنا جھوٹا شخص، یعنی جس کے جھوٹے دعوے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اسے سچے دین کی دعوت دی تو بتایا اپنی قوم کو کیا کہتا ہے؟ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد. کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے دین کو بدل نہ دے، مجھے ڈر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہاں دنیا میں فساد نہ پھیلائے. یعنی اللہ کا نبی جو ہے سچا دین کے لانے والا، وہ تمہارا دین کو بدل دے گا، تمہارا دین تو بالکل ٹھیک ہے، اور موسیٰ علیہ السلام فساد پھیلائے گا، جو دائی امن ہے وہ فساد. یہ ہمیشہ قاعدہ ہے کہ جتنا بھی آدمی کسی کو ہدایت کرے، آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جتنی حق کی جماعتیں ہیں، جتنے صحیح دین پہنچانے والے لوگ ہیں، وہ لوگوں کے نزدیک غلط ہیں، اور جتنے باطل ہیں، جتنے گمراہ فرقے ہیں، جتنے غلط کار فرقے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی یہ ٹھیک ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدا فطوبا للغرباء. تو غریب سے مراد یہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسے نہ ہو، یہ تو ہمارے یہاں اردو میں ترجمہ ہوتا ہے کہ یہ امیر ہے اور یہ غریب ہے. ہمارے یہاں غریب امیر کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، یہاں غریب عربی میں کہتے ہیں اجنبی، ایک اوپرا آدمی جسے کوئی نہ پہچان. تو حضور نے فرمایا جب اسلام آیا تھا اس وقت بھی اجنبی لگتا تھا، ایک نئی چیز لگتا تھا کہ دیکھو جی یہ کیا ہے، خدا ایک ہے، اللہ کا نبی ایک ہے، کعبہ ایک ہے، ہم لات کو، عزا کو، منات کو، حبل کو، ان سب کو چھوڑ دیں، یہ ہمارے جتنے گرو ہیں، پنڈت ہیں، ہمارے بڑے بڑے کاہن ہیں، راہب ہیں، ان سب کو ہم چھوڑ دیں اور صرف ایک نبی کی بات مانیں گے، کیا عجیب بات ہے. اس وقت بھی اسلام یعنی اجنبی لگتا تھا، ایک نئی بات لوگوں کو لگتی تھی، بدل اسلام و غریباً. اور فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پہ کہ اسلام مسلمان عربوں کی تعداد میں ہوں گے، لیکن اسلام پھر بھی غریب بن جائے گا، پھر بھی اجنبی نہ. اور آج دیکھ لیں آپ کہ عین اسی زمانے میں ہم گزر رہے ہیں. کہ اگر آج آپ کے سامنے ایک آدمی نے ایمان سے کہ پنڈلیوں تک چادر پہنی ہوئی ہو، باندھی ہوئی ہو، لمبا کرتا ہو، اس کے ہاتھ میں مسواک ہو، سر پہ اس نے پگڑی باندھی ہوئی ہو، اتنی لمبی داڑھی ہو، تو گھر سے بچے نکل کے بھی تاڑیاں بھی کہیں گے کہ یہ کیا کارٹون ہے، کہیں گے پتہ نہیں یہ کس سیارے کی مخلوق ہے جو نیچے آ گئے. اور اگر اس کے مقابلے پہ اس نے باقاعدہ تھری پیس سوٹ پہنا ہوا ہو، ٹائی لگی ہوئی ہو، بو ہو، اور جناب پھر جوتے پر بھی اسی قسم کی بو لگی ہو، ہاتھ میں سٹک ہو، اور بائیں ہاتھ سے کھاتا ہو، بات بھی کافروں کی زبان میں کرتا ہو، سب کہیں بہت پڑھا لکھا آدمی ہے. انگریزی تو اتنی اچھی ہے نا کہ ایسی انگریزی تو ہم نے سنی نہیں، بہت پڑھا لکھا، بڑی اچھی انگریزی بولتا. یعنی آج کسی کے علم کی پہچان انگریزی زبان سے کی ہے. اس سے بڑی کوئی بدبختی ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ اس کی پہچان نہ تو عربی زبان سے کی جاتی، نہ قرآن و حدیث کے علم سے کی جاتی ہے، نہ اللہ رسول کی فرما برداری سے کی جاتی ہے، نہ اللہ رسول کی اطاعت سے کی جاتی ہے. بس نہیں جی یہ تو خیر ویسے جی ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، اچھے نیک آدمی ہیں، بس لیکن وہی پرانے ملا مولوی نماز ہی پڑھاتے ہیں جی، کیا یہی قرآن ہی بات. مجھے کبھی رمضان شریف میں تراویح بھی پڑھاتے ہیں، حافظ بھی ہیں، بس ہیں بس ایسے بےچارے ملا مولوی. یعنی وہ بالکل گھٹیا آدمی ہے، ان کے چپراسی اور چوکیدار سے بھی گرا، چوکیدار اور چپراسی تو ان کی کوٹھی میں کمرہ لے کے سرونٹ کوارٹر میں رہ سکتا ہے، وہ مولوی نہیں رہ سکتا. وہ اپنا مسجد میں سوئے چکے، اس نے جھاڑو بھی تو دینا ہے نا مسجد، صبح اذان بھی کہنی ہے، پھر پانی بھی بیچارے نے بھرنا ہے غسل خانے میں تاکہ جب آپ وضو کرنے کے لیے آئیں تو آپ کو تو تکلیف نہ ہو، اور سردیوں کا موسم ہو تو آگ جلا کے پانی گرم بھی کرنا. یہ واقعات ہیں، حقائق ہیں، آپ ان کو جتنا چھپائیں یہ چھپ نہیں سکتے، یہ حقائق. کسی بھی آپ محلے میں چلے جائیں، مسلمانوں کے محلے میں، وہاں آپ ایک کلرک کا اور ایک جامع مسجد کے عالم خطیب اور امام مسجد کا موازنہ کریں کہ معاشرے میں عزت کس کی زیادہ ہے. آپ کو خود نظر آئے گا کہ واقعی حضور نے سچ فرمایا تھا کہ پھر ایک وقت آ جائے گا کہ جب اسلام پھر اجنبی. عجیب. اب جناب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اب یعنی عمر نکلا ہوا ہے اللہ کے نبی کو، کہ اللہ کا نبی ایک نئی چیز لے کے آیا ہے. نعوذ باللہ. نعیم ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ عمر کے جذبات اس طرح بھی ٹھنڈے نہیں پڑ رہے تو اب یہ بڑا جبار آدمی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کوئی پہرا بھی نہیں، آپ کے پاس تو کوئی سیکورٹی فورس بھی نہیں، تو یہ جا کر ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ آور ہو اور حضور کو نقصان پہنچے. تو حضرت نعیم ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ پھر مجھ سے صبر نہ ہوا، میں نے کہا کہ عمر جس مقصد کے لیے تم اللہ کے نبی سے لڑنا چاہتے ہو، وہی دین، وہی اسلام، وہی طریقہ تو تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے، تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہے، پہلے تم اپنے گھر کی تو اصلاح کرو، محمد عربی سے تو بعد میں جا کے لڑو. یعنی میں نے اپنی طرف سے اس کا رخ بدلنا چاہا کہ کم از کم ابھی جا کر حملہ آور نہ ہو حضور پر، ہم حضور کو اطلاع تو دے سکیں نا. تو عمر جوش میں آ گیا، کہتا ہے کیا کہہ رہے ہیں، میری بہن، عمر کی بہن، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خطاب کی بیٹی جو ہے وہ مسلمان ہو جائے. نہ سبا وہ بھی صحابیہ بن گئی، انہیں کہا بھی تم جا کے تحقیق کر لو. تو اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دار ارکم کی طرف جانے کے اپنے گھر کی طرف لوٹے، اور خدا کی شان دیکھیں کہ جب وہ اپنے گھر کی طرف آئے تو اس وقت حضرت عمر کی بہن جن کا نام فاطمہ اور ان کے شوہر جو تھے ان کا نام سعید بن زید تھا، وہ بھی مسلمان، اور وہی صحابی جن کا میں نے پہلے عرض کیا تھا پچھلے درس میں بھی، حضرت خباب بن الارض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آتے تھے قرآن پڑھانے کے لیے، اور کاغذوں پہ کچھ دو چار صورتیں لکھی ہوتی تھیں، وہ آپ کو آہستہ آہستہ پڑھاتے تھے تاکہ حضرت عمر کے بہنوئی بھی اور بہن جو ہے وہ قرآن پڑھ لے. اور یہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے قرآن کی مشق کر رہے ہیں, اور عمر غصے میں آ کے دروازے پہ جب قریب آیا, اس زمانے میں بڑے بڑے محلات تو تھے نہیں کہ بہت دور رکاوٹیں ہوں اور آدمی کھڑا ہو جائے, آدمی سیدھا دروازے تک آ جائے, اندر سے دیکھا کہ آواز آ رہی, طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى, سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہے, آواز آ رہی. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غصے میں دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ جب کھٹکھٹایا تو سعید ابن زید نے خباب ابن الارض سے کہا کہ جلدی سے تم فلاں جگہ چھپ جاؤ, کیونکہ آپ جانتے ہیں عمر بڑا جبار ہے, اس کا اس ٹائم میں ہمارے گھر میں آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو, اس وقت میں تو کبھی نہیں آیا بہن کے گھر. خیر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ تو بکھرا ہوا شیر بنا ہوا ہے, اس نے کہا کہ فاطمہ کیا پڑھ رہی تھی, اور مجھے پتہ لگا ہے کہ تم اسلام لا چکی ہو, تم نے بھی دین نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیا ہے. بی بی فاطمہ نے پہلے تو ٹالنے کی کوشش کی, اس نے کہا کہ عمر نہیں ایسی بات نہیں, ہم آپس میں بات کر رہے تھے بس تمہیں, اس نے کہا کہ نہیں نہیں میں نے سنا ہے تم لوگ کچھ پڑھ رہے, اور غصے میں آ کے بی بی کو مارا, اپنی بہن کو مارنا, اور اس کے بعد سعید ابن زید بہنوں ہی آگے چھڑانے کے لیے آئے تھے انہیں مارا. اب عمر کے سامنے کون ٹھہرے, آخر وہ اتنا بڑا طاقتور آدمی, اتنا بڑا جبار آدمی, کہار آدمی اور بڑا جنگجو آدمی, ایک عورت کیسے مقابلہ کر سکتی ہے. اب بی بی فاطمہ اپنے شوہر کو بچاتی ہے, شوہر اپنے بیوی کو بچاتا ہے, عمر دونوں کو مار رہے ہیں. اس کے بعد بی بی کا خون کھول اٹھا, اس نے کہا کہ یا عمر کیا کر رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی عورت پہ ہاتھ اٹھاتے ہو, کیا تم کر رہے ہو, یہی تمہارا مذہب ہے, ایک میں تمہاری بہن نہ صحیح ایک عورت تو ہوں, اپنی بہادری عورتوں میں دکھلاتے ہو, اور سن لو اگر تمہاری رگوں میں خطاب کا خون ہے تو فاطمہ کی رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے, میں کٹ سکتی ہوں لیکن اب دین محمد مصطفیٰ نیچو, تم جو چاہ سکتے ہو کرو. اور جیسے کسی شاعر نے کہا کہ ادھر آؤ ظالم ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آ, کہ تم جتنی ستم کر سکتے ہو توڑ لو ستم, لا اترک دین محمد ابدا, میں محمد مدنی کا دین نہیں چھوڑ سکتی, اور تمہارے پاس جتنی قوت ہے طاقت ہے زور ہے آزما ڈالو اپنا زور, دیکھو کہ آج پھر خطاب کی بیٹی مقابلہ کرتی ہے کہ نہیں. اب عمر کا دماغ میں آیا کہ آخر کیا بات ہے, اتنی مار کھانے کے بعد میں اس کا بھائی ہوں, آخر کوئی وجہ ہے. تو عمر بیٹھ گئے, اس نے کہا اچھا فاطمہ ایک بات پوچھو, تو فاطمہ نے پوچھا کیا بات ہے, اس نے کہا اچھا تم جو کچھ پڑھی تھی مجھے بھی سنا, میں بھی سننا چاہتا ہوں, اور مجھے بھی دکھاؤ لکھا ہوا وہ کیا ہے, میں بھی تو پڑھوں نا, آخر میں پڑھا ہوا آدمی, حضرت عمر بھی ان لوگوں میں تھے جو پڑھے ہوئے تھے, یعنی مکے کے وہ چند لوگ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے, حضرت عمر ان لوگ, بی بی فاطمہ اخت عمر سیدنا عمر کی بہن نے کہا, اس نے کہا عمر ایسے نہیں ہو, ہم تمہیں لکھا ہوا مصحف نہیں دے سکتے, کیونکہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے, اس سے کوئی پلید نہیں چھو سکتا, اور ہمیں کیا پتہ ہے تم تو کافر آدمی ہو, تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ وضو کیا ہوتا, تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ طہارت کیا ہوتی ہے, تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ حدث اصغر حدث اکبر کیا چیز ہوتی ہے, ہاں البتہ ایک شرط ہے کہ تم غسل کر لو, نہال کرو اپنے عقل کے مطابق ہی نہ, اس کے بعد پھر جو ہے ہم آپ کو قرآن دیں گے یا آپ کو قرآن سنائیں گے. اور خباب ابن الارض بھی باہر آ گئے, سعید ابن زید بھی بیٹھ گئے, وہ حضرت عمر نے بھی غسل کر دیا, اور خدا کی شان ہے یعنی ادھر اندازہ فرمائیں, ایک طرف یہ عالم ہے اور دوسری طرف صبر کا یہ عالم ہے کہ حدیثوں میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہیں, خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں, اور کہتے ہیں اللہم اعز الاسلام, میرا اللہ میرے دین کو اسلام کو عزت دینی ہے, تو دو آدمی اسے ایک کو مسلمان کر دے, یا عمر کو مسلمان کر یا عمر ابن ہشام ابی جہل کو مسلمان کر دے, کیونکہ میرے ساتھ تو سب فقراء ہیں ضعفاء ہیں غریب ہیں, تو ان کی مقابلت نہیں کر سکتے, کچھ بڑے لوگ آئیں گے تو کچھ دین کی بات. اور علماء نے مفسرین نے مورخین نے لکھا ہے کہ یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ جب اللہ کے نبی آئے یا حضور کے بعد علماء آئے دائی حق آئے تو سب سے پہلے ساتھ دینے والے ہمیشہ غریب ہیں. بڑے آدمیوں نے کبھی ساتھ نہیں دیا, الا قلیل, بہت چند خوش نصیب, بہت تھوڑے لوگ, بہت کم لوگوں نے, بہت تھوڑے لوگوں نے ایسا ساتھ. ہر دور میں یہ ہوتا آیا ہے, آج بھی دیکھو. آج آپ مسجدوں کی حاضری جا کے کسی بھی مسجد میں, آپ ہندوستان میں جائیں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں اور مسجد میں جا کے کھڑے ہو جائیں اور نظر دوڑائیں کہ کتنے امیر آئے ہیں مسجد میں اور کتنے غریب ہیں, آپ کو فیصلہ خود بخود سامنے آ جائے. یعنی آپ اگر محلے پہ نظر دوڑا لیں, اگر جس محلے میں آپ رہتے ہیں اس محلے کو تو بندہ جانتا ہے کیونکہ بچپن میں وہی رہا, کھیلا کودا, بچپن انسان کا اس کی گلیوں میں گزرا, آدمی محلے کو اچھی طرح جانتا ہے. محلے میں آپ نظر دوڑا لیں کہ کتنے لوگ ہیں محلے میں جو مسجد میں جاتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو نہیں جاتے, ان میں امیر کتنے. امیر آدمی جو ہے نا جی, غنی آدمی, ان کی مقدر میں ہدایت بہت کم. ہاں وہ آپ کو کلب میں نظر آئیں گے, وہ آپ کو سینما پہ, کسی اپنا پب میں, یا کہیں کوئی گانے بانے کی محفل شفل ہو تو وہاں آپ کو بڑے بڑے لوگ سب سے پہلی چیز, اور گناہ کی محفل میں پیسے سب سے زیادہ دیں گے, مہنگا ٹکٹ خریدیں گے تاکہ لوگوں پہ روب پڑے کہ یہ سب سے آگے والی سیٹ پہ بیٹھا. تو اب جناب یہ عالم تھا کہ حضرت خباب ابن العاص بھی بیچارے عام آدمی تھے, تو جب جناب انہوں نے کہا کہ غسل کر دیا, قرآن سامنے رکھا اور قرآن پڑھا کہ
له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى.
یہاں تک پہنچے حضرت عمر, فبقا عمر, آنسو بہنے شروع ہو گئے. اللہ کا قرآن, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی دلے اخلاص سے قلب کے ساتھ اللہ کے قرآن کو سنے اور پڑھے اور قرآن اثر نہ کرے, یہ تو ہو ہی ناممکن. پرانے دور کی بات ہے, ایک دیہات میں ایک غریب آدمی نے جلسہ رکھا. اور اس زمانے میں دیہات میں کوئی بجلی تو ہوتی نہیں تھی, لوگ زیادہ تر جلسے چودھویں رات میں رکھ لیتے تھے کہ چلو روشنی ہوگی, کوئی تھوڑا بہت دم شم جلا لیں گے تو جلسے ہو جاتے تھے. تو اسی رات اتفاق یہ ہے کہ ایک اس علاقے کا بہت بڑا زمیندار تھا, اس کے بیٹے کی شادی تھی, تو اس نے وہ گانے والیوں کا مغنیات کا انتظام کیا ہوا تھا. اب جب وہاں پہنچے تو غریب آدمی تھا, جیسے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو دعوت دی تھی تو اس نے کہا کہ حضرت آئی نے آپ کو بلا لیا, لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ آج کی رات جو ہے ہمارے زمیندار کے بیٹے کی شادی ہے اور بڑی مصیبت ہے کہ اس نے یہاں بڑے بڑے گانے والیاں ہندوستان سے اور ادھر سے منگائی ہوئی ہیں, وہ بڑے لوگ ہیں اور ساری دنیا. سیدھی بات ہے کہ وہ برائی کی طرف جائے گی تقریر سننے کے لیے, کون آئے گا؟
احباب کرام, اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر 8 سماعت فرمائیں.